ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا مثله في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے قابل احترام برادران اسلام آج کی یہ مجلس یہ مسجد شریف جو جدید تعمیر ہوئی ہے اس کے افتتاح کی غرض سے منعقد کی گئی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا کیا موقع ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ایک گھر تعمیر ہوا اور اب وہ شروع ہو رہا ہے نماز کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب کعبۃ اللہ کو اثر نو تعمیر کیا، یزید نے ایک لشکر بھیجا تھا ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، اور اس لشکر نے جو منجنیقوں کے ذریعے سے پتھر برسائے تھے اس سے کعبۃ اللہ کی عمارت ٹوٹ گئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو اثر نو تعمیر کیا اور ویسا تعمیر کیا جیسا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تھے۔ حجت الوداع کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خواہش ہوئی کہ کعبہ کے اندر نماز پڑھیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ کر لے کر حطیم میں لائے اور کہا کہ یہاں نماز پڑھ لو، یہ کعبۃ اللہ ہی کا حصہ ہے، تمہاری قوم نے جب اس کو تعمیر کیا تھا اس وقت تو ان کے پاس سرمایہ کم تھا، حلال مال کے ذریعے سے جو سرمایہ انہوں نے جمع کیا تھا وہ اتنا نہیں تھا جس سے کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام کی بنیادوں کے اوپر تعمیر کیا جا سکے، اتنا چوڑا اتنا لمبا۔ تو انہوں نے بجٹ کی کمی کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی عمارت کے اندر کچھ کمی کر دی۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام نے جتنا لمبا چوڑا اس کو بنایا تھا اس میں سے تقریباً 9 فٹ 6 ہاتھ جتنا حصہ ادھر میزاب رحمت کی طرف سے کم کر دیا گیا، وہ جو حدیم کہا جاتا ہے، جو لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے باہر ایک طرف ایک دیوار آدھے دائرے کی شکل کے اندر انسان کے قد کے برابر بنی ہوئی ہے، اس دیوار کے اندر جو حصہ کارڈن کیا گیا ہے اس میں کعبۃ اللہ کی دیوار سے لے کر 9 فٹ جتنا 6 ہاتھ جتنا حصہ یہ کعبۃ اللہ ہی کا حصہ ہے، جس کو قریش نے سرمایہ کی کمی کی وجہ سے چھوڑ دیا اور کعبۃ اللہ کو بس اتنا کم تعمیر کیا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا جب حکم دیا، ویسے کعبۃ اللہ کو پہلی مرتبہ فرشتوں نے بنایا تھا اور طوفان نوح کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عمارت کو اٹھا لیا آسمان کے اوپر اور وہی بیت المعمور بنا، روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف اور زیارت کرتے ہیں وہاں آسمان کے اوپر۔ اس کے بعد یہاں عمارت نہیں تھی، ایک ٹیلا سا تھا اور یہی شکل حضرت ابراہیم علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام کے زمانے تک رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ کعبۃ اللہ کی عمارت اثر نو تعمیر کریں۔ کعبۃ اللہ کی بنیادیں زمین کے اندر تھیں، فرشتوں نے جو بنایا تھا اور اس کی جو بنیادیں فاؤنڈیشن زمین کے اندر انہوں نے ڈالا تھا وہ محفوظ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے وہ بنیادیں جو زمین کے اندر چھپی ہوئی تھی ان کو کھولا اور حضرت ابراہیم علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام کو بتلایا کہ انہی بنیادوں کے اوپر آپ کو بیت اللہ کی کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا یہ عمل اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علی نبینا والی صلاحت وسلام کی مدد سے شروع کیا۔ تعمیر کا کام حضرت ابراہیم انجام دیتے تھے اور مناسب پتھر تلاش کرنے کا کام حضرت اسماعیل کرتے تھے، وہی پتھر دیتے تھے گارا اور پتھر، اور حضرت ابراہیم تعمیر کرتے تھے۔ ایک جب تعمیر کی اونچائی، دیوار کی اونچائی اتنی ہو گئی کہ اب وہ کھڑے رہ کر کے اس کو بنا نہیں سکتے تھے، تو اپنے صاحبزادے سے انہوں نے، حضرت اسماعیل سے کہا، کوئی پتھر مناسب تلاش کر کے لاؤ تاکہ اس کے اوپر کھڑے رہ کر کے میں اس دیوار کو اوپر بڑھاؤں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی سے ایک فرشتے کے ذریعے سے یہ کون سا مقام ابراہیم جس کو کہتے ہیں، وہ جنت کا پتھر ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھیج دیا تھا۔ جب حضرت اسماعیل تلاش کے لیے نکلے، فرشتے ہیں انسانی شکل میں، ان کی رہنمائی کی کہ یہ مناسب رہے گا، وہ اٹھا کر کے لے آئے۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ جوں جوں دیوار اونچی ہوتی تھی وہ بھی اونچا ہوتا تھا، آٹومیٹک نیچے ہونے کو جھکنے کی ضرورت پیش آتی تو نیچا ہو جاتا تھا۔ تو یہ مقام ابراہیم جس کے اوپر کھڑے رہ کر حضرت ابراہیم علی نبینا والی الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور حضرت ابراہیم علی نبینا والی الصلاۃ والسلام کے دونوں قدم مبارک کے نشانات اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اسی کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ تو وہ پتھر حضرت اسماعیل تلاش کر کے لائے اور عمارت تعمیر ہوئی۔ جو عمارت حضرت ابراہیم علی نبینا والی الصلاۃ والسلام نے تعمیر کی تھی، اس کی چھت نہیں تھی، اوپر سے کھلی تھی، وہ چار دیواری تھی، اور چار دیواری میں جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت کعبۃ اللہ کی جو چار دیواری ہے اس سے وہ جو حتیم کی طرف 9 فٹ اور آگے بڑھی ہوئی تھی، اور اس کے 2 دروازے تھے اور دونوں زمین سے لگے ہوئے۔ ابھی جو دروازہ ہے وہ تو انسان کے قد سے بھی اوپر ہے، اس کی چوکھٹ پر جب ہم ہاتھ لمبا کرتے ہیں تو ہاتھ لگتا ہے، وہاں اتنا اونچا بنا ہوا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علی نبینا والی الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کو جو بنایا تھا، تو ایک دروازہ تو وہی جو ابھی ہے جہاں ہے، لیکن وہ نیچے، عام طور پر مکانوں کے دروازے جس طرح زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح تھا، اور دوسرا اس کے بالکل سامنے جہاں رکن یمانی کا ہے نا، اس طرف سامنے کی جو دیوار، اس کے بالکل بالمقابل ایک دوسرا دروازہ اسی طرح زمین سے لگا ہوا، 2 دروازے اور یہ 4 دیواری۔ آدمی اس وقت باہر، یہ جو مسجد حرام کہتے ہیں نا، مسجد کا ایریا نہیں تھا، یہی مسجد، کون، یہ کعبۃ اللہ جو ہے، بیت اللہ، یہی مسجد، اس کے اندر نماز پڑھی جاتی تھی۔ تو آدمی آسانی کے ساتھ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جاتا تھا۔ قریش نے اس کی ایک تعمیر، اس کی تو اس کی بعد میں اور تعمیریں بھی ہوئی، قریش نے بھی ایک تعمیر کی تھی، بیت اللہ کی عمارت بوسیدہ ہو گئی تھی، تو قریش نے اثر نو بنایا، اور جیسا کہ میں نے کہا ابھی کہ ان کے پاس سرمایہ کم تھا تو دیواریں کم کر دی۔ انہوں نے پھر نیا کام کیا کیا، ایک تو وہ دیواریں کم کر دی 9 فٹ کا حصہ، اور انہوں نے چھت بھی بنائی۔ حضرت ابراہیم نے جو تعمیر بنائی تھی اس میں چھت نہیں تھی، اور انہوں نے ایک دروازہ تو بالکل بند کر دیا اور دوسرا دروازہ جو ہے وہ اونچے لے گئے، قد آدم سے بھی اوپر، اور اس دروازے کو اونچا لے جانے میں ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم جس کو چاہیں گے اندر داخل ہونے دیں گے, جس کو چاہیں گے داخل نہیں ہونے دیں گے. گویا ہماری ریاست اور چودراہٹ برقرار رہے اس کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا. یہ قریش کی بنائی ہوئی عمارت, ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا حجت الوداع کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خواہش ہوئی کہ اندر جا کر نماز پڑھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر کے آئے اور حطیم میں لے گئے کہ یہاں پڑھو نماز, یہ کعبۃ اللہ ہی کا حصہ ہے, تمہاری قوم کے پاس سرمایہ کم تھا, بجٹ کم تھا, یہ حصہ انہوں نے اندر شامل کرنے سے چھوڑ دیا تھا, تو یہاں پر نماز پڑھو گے تو وہی ثواب ملے گا جو کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے پر ملتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہوتی ہے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھی. یہ انہی عبداللہ ابن زبیر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے, ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, آپ کی دیگر ازواج اور دیگر بیویاں جو ہیں ہر ایک کی کنیت ہے, میری کوئی کنیت نہیں. اب کنیت تو عام طور پر جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے نام سے ہوتی ہے, حضرت عائشہ کی کوئی اولاد تو تھی نہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ام عبداللہ رکھی, اور یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھانجے ہوتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے لاڈلے تھے, تو وہ حضرت عائشہ کی زبان مبارک سے سنتے رہتے تھے کہ اصل عمارت کعبۃ اللہ کی جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی تھی وہ اس طرح تھی. تو جب ان کے یزید کے موت کے بعد لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی, اور پورا حجاز, عراق اور دوسرے برگویا سلطنت اسلامیہ کے تمام علاقے ان کے ماتحت آ گئے, سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. تو کچھ لوگوں کچھ حصے کو چھوڑ کر, تو ان کا جب ان کی خلافت قائم ہوئی اور یہ جیسا کہ میں نے بتلایا انہی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے یزیدی لشکر نے کعبۃ اللہ کی عمارت کو جو نقصان پہنچایا تھا اور اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی, اس لیے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسب سمجھا کہ کعبۃ اللہ کو اثر نو بنایا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش یہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خواہش کا اظہار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا تھا کہ تیری قوم اگر نئی نئی اسلام لائی ہوئی نہ ہوتی تو میں اس کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز پر بناتا. خیر اس مصلحت کی وجہ سے اس وقت حضور نے اس کو نہیں چھیڑا, لیکن اب حضرت عبداللہ ابن زبیر اس کو اثر نو بنا ہی رہے تھے, ضرورت تھی بنانے کی, تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ اب اس کو اسی انداز پر بنایا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اور جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بنائے ہوئے کے مطابق انہوں نے اسی طرح کعبۃ اللہ کو بنایا. چار دیواری, دروازے نیچے دو دروازے بنائے, اس طرح انہوں نے اس کی تعمیر کی. اور میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر کے اوپر, تکمیل کے اوپر مسرت اور خوشی کا اظہار, اس کے لیے سارا واقعہ میں نے بیان کیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو 100 اونٹ ذبح کیے اور لوگوں کی دعوت کی. یہ تو مسجد کی تعمیر کی تکمیل پر دعوت, یہ گویا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ثابت ہے, اس لیے میں نے یہ ساری لمبی چوڑی تفصیل کی ہے آپ کے سامنے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسجد کی تعمیر ایک ایسا عمل ہے جو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بیت اللہ کی تعمیر والے عمل کو ایک عجیب و غریب انداز میں بیان کیا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یاد کرو اس وقت کو, حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں ایسا انداز اختیار کیا گویا سننے والوں کی نگاہوں کے سامنے اس منظر کو اللہ تعالیٰ تازہ کرنا چاہتے ہیں, منظر کشی کرنا چاہتے ہیں. گویا اللہ نے اس انداز سے اس واقعے کو ذکر کیا, یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم بیت اللہ کی بنیاد دیواروں کو اٹھا رہے تھے, وہ اسماعیل اور حضرت اسماعیل بھی اس کام میں ان کی مدد کر رہے تھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور یہ عمل تعمیر کا جاری تھا اور ساتھ میں دونوں باپ بیٹے دعائیں بھی کر رہے. پہلی دعا ہم لوگوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے. پہلی دعا کیا فرمائی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے پروردگار, ہمارے اس عمل کو, بیت اللہ کی تعمیر والے اس عمل کو تو ہماری طرف سے شرف قبول عطا فرما. انک انت السمیع العلیم, بے شک تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا اور ان کے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے. دیکھو یہاں سوچنے کی بات ہے کہ یہ تعمیر کا کام حضرت ابراہیم نے اپنے فیصلے سے نہیں کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی تعمیر کا حکم دیا تھا. حضرت جبریل نے آ کر اس کی وہ بنیادیں جو زمین کے اندر مخفی اور مستور تھی ان کو نکال کر ان کو بتلایا اور اسی پر تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا, اور حضرت جبریل اس تعمیری کام کی نگرانی کر رہے تھے. سپرویژن حضرت جبریل علیہ السلام کا تھا اور کام یہ دونوں باپ بیٹے کر رہے تھے, پھر بھی دعا کیا کر رہے ہیں؟ ڈرتے ہیں, معلوم نہیں ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے یا نہیں. گویا ہم لوگوں کے لیے ایک سبق کہ بندے مومن جب کوئی کام کر رہا ہو اللہ کے لیے تو اس وقت غرے میں اور دھوکے میں نہ رہے بلکہ ڈرتا رہے, معلوم نہیں میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کرتا ہے یا نہیں. یہ آدمی کو ہمیشہ یہ چیز پیش نظر رہنی چاہیے. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر شان سے کی. میں نے پہلی آیت تو اس لیے بھی پڑھی تھی کہ تعمیر, دیکھو دوسری آیت بھی پڑھی ہے, انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ ون آمن والیوم الآخر. مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے اوپر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر, وآقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کریں, وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کریں, ولم یخش الا اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈریں, فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. امید ہے کہ یہ لوگ راہ یاب ہوں گے. یہاں دیکھو تعمیر کا کام, تعمیر علماء نے لکھا ہے تعمیر کی دو قسمیں ہیں, ایک تعمیر ظاہر اور ایک ہے تعمیر باطن. یہ جو ابھی عمارت کھڑی کی گئی ہے, انسانوں نے کھڑی کی, لوگوں نے, معماروں نے اور جو ہے کنسٹرکشن کرنے والے نے اس کو کھڑا کیا, یہ تعمیر کون سی ہے؟ تعمیر ظاہر، اس کی ظاہری آباد کاری. قرآن تو یوں کہتا ہے کہ یہ ظاہری آباد کاری بھی ایمان والے کریں. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المساجد میں باقاعدہ اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مستری اور کاریگر بھی کون ہونا چاہیے؟ مسلمان. بلکہ ہمیں خود مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا چاہیے. ہم نے تو اپنے بچپن میں، اپنے علاقوں میں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب بستی کے اندر مسجد کی تعمیر ہوتی تھی تو بستی والے باقاعدہ اس میں کیا کرتے تھے؟ مزدوری کرتے. آج کل دیکھو یہ تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں اور اس کے لیے پنڈال اور دوسری چیزیں تیار کی جاتی ہیں، کوئی مزدور بلاتے ہیں؟ نہیں نا، سب کام کرتے ہیں. تو جیسے یہاں اسی طرح مسجد کی تعمیر میں بھی سب کو مل کر کیا کرنا چاہیے؟ کام کرنا چاہیے. اور یہ مسجد کی تعمیر میں اس طرح عملی طور پر حصہ لینا یہ ایک مومن کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. کیوں؟ یہ کام تو بڑے بڑے نبیوں نے کیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 35 سال کی تھی، قریش نے جب بیت اللہ کو بنایا تھا، وہ جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا جس میں کچھ حصہ کاٹ دیا گیا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی شروع نہیں ہوئی تھی. آپ کی عمر شریف راجح قول کے مطابق 35 سال کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مناسب پتھر تلاش کر کے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے اپنے کندھوں کے اوپر رکھ کر کے لایا کرتے تھے. اس زمانے میں فیکٹریاں نہیں ہوتی، آج کل تو فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں، وہ پتھروں کو بھی تراش خراش کر کے ایک سائز کے بناتی ہیں. لیکن اس زمانے میں کوئی فیکٹری نہیں تھی، تو پہاڑوں میں لوگ گھومتے تھے اور مناسب پتھر تلاش کر کے لاتے تھے تعمیر کے لیے. تو بہرحال یہ تعمیر جو بیت اللہ کی قریش نے کی تھی، اس تعمیر کے موقع پر مزدوری کا کام خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا. یہ بڑی سعادت کی بات ہے ایک مومن کے لیے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں وہ ایک مزدور بن کر کے کام کرے. مستری کا کام حضرت ابراہیم نے کیا، مزدوری کا کام حضرت اسماعیل نے کیا. یہ انما یامر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کون کرتے ہیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لاویں اور آخرت کے دن پر. اصل تو ہمارے پرانے لوگ، آپ کے یہاں بھی میں سمجھتا ہوں یہی سلسلہ ہوگا پہلے، کہ جب مسجدیں تعمیر ہوتی تھی تو سب بستی والے مل کر اس میں کیا کرتے تھے؟ حصہ لیتے تھے، مزدوری کرتے تھے. اب ہم تو سیٹھ بن گئے، ہم لوگ سیٹھ بن گئے. پیسہ آیا تو سارا کام، پیسہ آیا تو آیا، لیکن ہمیں اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اس کام میں حصہ لینا چاہیے. مسجد نبوی کی جب تعمیر ہوئی، مسجد قبا کی جب تعمیر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کا قیام قبا میں رہا. اس زمانے میں قبا مدینہ کے سے الگ ایک آبادی تھی، 3 میل کی دوری کے اوپر. وہاں قبیلہ بنو عمر ابن عوف کے لوگ آباد تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں جو ہے 14 روز تک قیام پذیر رہے قبا میں. اور اس زمانے قیام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا کی بنیاد ڈالی. مدینہ منورہ کی تاریخ علامہ سمہودی رحمت اللہ علیہ نے عربی زبان میں لکھی ہے، وفاء الوفاء بے اخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے. وہ لکھتے ہیں کہ مسجد قبا کی تعمیر جب شروع ہوئی تو پہلا پتھر بنیاد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا. दूसरा हजरत अबू बकर से रखवाया, तीसरा हजरत उमर से रखवाया। ये मस्जिदों की बुनियाद तो रखी जाती है, हैं तासीस, तो ये संगे बुनियाद ये भी कोई रस्म नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मस्जिद नबवी जब तामीर हुई उसमें भी यही अंदाज इख्तियार किया गया, पहला पत्थर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से रखा, और दूसरा हजरत अबू बकर से रखवाया, तीसरा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रखवाया, और सहाबा और हुजूर खुद पत्थर लाते थे, मट्टी लाते थे, और मस्जिद की तामीर सब ने मिल करके की। तो बहरहाल मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मस्जिद की तामीर का काम एक ऐसा मुबारक काम है जो अल्लाह के बड़े बड़े उलुल अज़्म अंबिया ने अंजाम दिया, और हम भी अगर ऐसा करें तो ये हमारे लिए सआदत की बात होगी। ये तो तामीर ज़ाहिर की बात कर रहा था, रही तामीर बातिन। तामीर बातिन यानि मस्जिद जिस मकसद के लिए बनाई गई है, जिन आमाल के लिए, उन आमाल के जरिए से मस्जिद को आबाद करना, नमाजों के जरिए से, कुरान की तिलावत के जरिए से, जिक्रुल्लाह से, तालीम के हलकों से, ये काम तो ईमान वाले ही करेंगे, कोई दूसरा गैर मोमिन वो कर। आजकल तो ये तामीर जाहिर हमने गैरों के हवाले कर डाली है, ये वो भी हमें करनी चाहिए थी, पर तामीर बातिन तो हमें ही करनी। अब ये मस्जिद तैयार हो गई, अभी जैसा कि मौलाना ने बतलाया, इस मोहल्ले में बड़ी आबादी है मुसलमानों की, और यहाँ कोई ऐसी मस्जिद नहीं थी, लोग दूर जाते थे, और रमज़ान में किसी छत के ऊपर नमाज होती थी, जाहिर है उसकी वजह से एक जमीयत की जो कैफियत पैदा होनी चाहिए वो होती नहीं थी। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे हमारे हाजी साहब को कि उन्होंने अपनी वालिदा के ईसाल सवाब के लिए इस मस्जिद की तामीर को अपनी सआदत समझा, और अब ये मोहल्ले वाले जो हैं उनसे मैं कहूँगा कि इसकी तामीर बातिन यानि हकीकी तामीर नमाजों से, कुरान पाक की तिलावत से, अल्लाह के जिक्र से, तालीम के हलकों से इसको आबाद करना इनका काम है। आप पर फरीजा हो गया, अब तो इस मस्जिद को आप वैरान छोड़ सकते नहीं है। अगर मस्जिद वैरान होगी तो आबादी वैरान हो जाती है, और मस्जिद आबाद होगी तो आबादी भी आबाद रहती है। तो हकीकत तो यह है कि ये मस्जिद की तामीर, ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाला क़िस्सा मैंने जो जिक्र किया उसको सुनकर शायद किसी के दिल में ख्याल पैदा हो कि अभी तो हम वही देख रहे हैं, उन्होंने तो पूरा हिस्सा ले लिया था। तो उसको उस इश्काल को दूर करने के लिए ज़रा एक बात कह देता हूँ कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को जब बाद में अब्दुल मलिक इब्न मरवान, उसने हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के पास से उनका पूरा इलाका जो है फतह करके छीन लिया, और ख़ुद ये हिजाज वाला इलाका मक्का मुकर्रमा और हरमैन शरीफैन का उसके लेने के लिए हज्जाज ने यूसुफ को लश्कर लेकर के भेजा था, और उसने बाकायदा जंग की हरम की जो है हुरमत को पामाल किया, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को शहीद किया और इलाका उनसे ले लिया। जब इलाका उसने ले लिया तो उसके बाद क्योंकि ये बैतुल्लाह की तामीर तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने उसी अंदाज पर की थी जो मैंने कहा, नीचे दोनों दो दरवाजे थे, नीचा था और ये सब। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को ये हज्जाज इब्न यूसुफ को ये मंजूर नहीं हुआ कि उनकी तामीर इसी तरह रहे, तो उसने उसी कुरैश वाली तामीर के मुताबिक उतना हिस्सा जो कुरैश ने अपनी तामीर के अंदर काट दिया था उसने बाकायदा काटा हज्जाज इब्न यूसुफ, और उतना कम करके दीवार चुन ली और एक तरफ का दरवाजा बंद किया और दूसरी तरफ का दरवाजा ऊंचा कर दिया, वही जो कुरैश ने जिस अंदाज से बनाया था, जो इस वक्त है उसी अंदाज से उसने बना लिया। बाद में हजरत ये हारून रशीद खुलफाए बनू अब्बास में से बड़े बड़े जो है बादशाह गुजरे हैं, उन्होंने चाहा कि फिर इसकी तामीर को उसी तरह करें जैसा हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने किया था। तो उस जमाने में हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, उन्होंने उनसे पूछा इस सिलसिले में, इमाम मालिक ने मना कर दिया, बस अब जिस हालत में है उसी हालत में रहने दो, तुम अगर करोगे कल कोई और बादशाह आएगा तुम्हारा मुखालिफ होगा, वो फिर उसको तोड़ के फिर उसी तरह करेगा और बैतुल्लाह बादशाहों का खिलौना बन जाएगा और लोगों के कुलूब में उसकी जो अजमत होनी चाहिए वो बाकी नहीं रहेगी। इसलिए इमाम मालिक ने रोक दिया और उसी में हम लोगों के लिए खैर हुई। आज हम और आप जावें बैतुल्लाह की ज्यारत के लिए हज या उमरे की निस्बत से, हमारी भी तमन्ना होती है, हमारा भी जी चाहता है कि अंदर जा कर के नमाज पढ़ें, लेकिन कौन हमको जाने देता है? हमारे लिए कौन दरवाज़ा खोलता है? वो तो जो है मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराह आते हैं तो दरवाजे खोले जाते हैं। तो अब हम गुरबा के लिए अल्लाह ने यह इंतज़ाम बने, हज्जाज इब्न यूसुफ ने तो अदावत की बुनियाद पर यह इकदाम किया था, लेकिन वही बात अदू शर्रे बेअंगेज़त के दरा खैरे निहां बाशत, दुश्मन कभी कोई शरारत करता है और अल्लाह की तरफ से उसमें ही खैर छुपी हुई होती है, हम लोगों के लिए इसमें खैर होगी। बहरहाल ये तो मैंने पूरी तारीख बैतुल्लाह की बयान कर दी। अब मस्जिद के सिलसिले में बहुत तफसील की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर भी सहम सवार है, मुझे भी अभी जहाँ जाना है वहाँ मद्रास पहुँचना है अपने सफ़र की वजह से, और हमारे मौलाना इब्राहिम साहब मजलिस में होंगे तो वो दिल ही दिल में तकाजा कर रहे होंगे ये कितनी लंबी तकरीर चला रहा है, हैं या नहीं है। तो बहरहाल जो है मैं अपनी बात को, वैसे मस्जिद की निस्बत से तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, अल्लाह तबारक ताला जिसको ये सआदत अता फरमाए। मैंने दो आयतों के मुतालिक तो जिक्र कर ही दिया, खुतबे में एक हदीस भी पढ़ी थी, हदीस उस हदीस के रावी हैं हजरत उस्मान इब्ने अफ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी शरीफ में वो हदीस मौजूद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना लिल्लाह मस्जिदन बना अल्लाह लहू बैतन मिसलहु फिल जन्ना, कि जो आदमी अल्लाह के लिए मस्जिद को बनाता है तो अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए उसी जैसा, यानी जिस शान की मस्जिद बनाई है उसी शान का घर अल्लाह ताला उसको बना दे। ये भी ये हदीस जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने रिवायत की उसका भी एक किस्सा है, वो भी बयान कर दूं मैं। हदी मस्जिद नबवी के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहाँ हिजरत के बाद मस्जिद नबवी जब तामीर की तो बड़ी सादा, वो एक पुरानी जगह थी, बाग था खजूरों का उजड़ा हुआ, वहाँ खड्डे थे, खाबर खूबर जगह थी, कुछ मुशरिकीन की खबरें थी, खजूर के पुराने दरख्त थे, वो ज़मीन दो यतीमों की थी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके पास से ख़रीदने के लिए तजवीज़ पेश की कि भाई मैं इस जगह को ख़रीदना चाहता हूँ या मस्जिद बनाना है। तो कबीले बनू नज्जार जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब का जो है ये है ननियाल है, उन लोगों ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल हम इस ज़मीन को ख़रीद कर आपकी खिदमत में पेश करते हैं मस्जिद बनाने के लिए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त को कबूल नहीं किया, अपनी जेब ख़ास से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़मीन की कीमत 20 दीनार हजरत अबू बकर को हुक्म दिया अदा करो, 20 दीनार आपने अदा की, वह आपने खरीद चंदा नहीं किया, اور وہاں کا اس خود پیش کر رہے تھے زمین، تو وہ بھی آپ نے قبول نہیں کیا، اور تعمیر تو خود ہی بنائی سب نے مل کر کے. تو یہ جو ہے ایک باغ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تو اس کے ستون کیا تھے؟ کھجور کے درخت کے جو تنے ہوتے ہیں وہ قبلہ والی دیوار کے اوپر وہ لگا کر کے، پھر وہاں بیچ میں مٹی اور پتھر کر کے وہ، اور چھت اس کی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی تھی. بارش ہوتی تھی تو پانی ٹپکتا تھا، اور ظاہر ہے ایسی جھوپڑا نما مسجد جب بنی ہو تو وہ کوئی زیادہ دیر تک رہتی نہیں ہے. چنانچہ سن ہجری 7 میں جب خیبر فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اثر 9 بنایا. اس موقع پر بھی آپ اور صحابہ نے مل کر مزدوری کر کے اس کو بنایا ہے. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو اس میں کچھ ترمیم کی ضرورت پیش نہیں آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے زمانے میں پھر وہ پوشیدہ ہو گئی، اثر نو بنانے کی ضرورت پیش آئی. تو حضرت عمر نے بھی اسی طرح جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی نا، وہ چھپر بھی جو ہے وہ کھجور کے پتوں کا، اور یہ دیواریں بھی مٹی کی، اور جو ہے ستون بھی کھجور کے تنوں کے، اسی طرح بنایا نئے سرے سے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پھر اس کو اثر نو بنانے کی ضرورت پیش آئی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ انہوں نے مرمر کے پتھر جو آئے ہوئے تھے وہ خرید کر، اور اس کے ستون جو ہے وہ ساگ کی لکڑی کی چھت یہ بنوائی، گویا بہت شاندار بنائی اس زمانے کے اعتبار سے. لیکن انہوں نے جب اس انداز سے بنایا تو بہت سے صحابہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی جو سادگی تھی وہ باقی نہیں رکھی. لوگوں میں چرچا ہونے لگا کہ عثمان نے مسجد نہیں بنائی، وہ تو کسرا کا محل بنایا ہے. لوگ ایسی باتیں کرنے لگے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے باقاعدہ خطبہ دیا، تقریر کی، اور تقریر میں پہلی بات تو یہ فرمائی کہ دیکھو یہ مسجد میں نے جو ہے حکومت کے پیسوں سے نہیں بنائی ہے، بیت المال کے اپنے ذاتی رقم سے بنائی ہے، پہلی بات تو یہ. دوسرا، یہ جو پتھر عمدہ قسم کے اور یہ ساگ کی لکڑی جو ہے وہ بھی موجود تھی، آئی ہوئی تھی فتوحات کی وجہ سے، وہ میں نے خرید کر کے اس کے اندر استعمال کی ہے. اس کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا کہ وہ باہری ملکوں میں آدمی بھیجے گئے ہوں اور یہ میٹیریل وہاں سے امپورٹ کیا گیا ہو، ایسا نہیں. بہرحال، اور پھر انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے، یہ حدیث بیان کی، من بنا للہ مسجدا، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، بن اللہ لہ بیتا مثلہ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی جیسا گھر مسجد میں بنائیں، جنت میں بنائیں اسی جیسا. اس لیے میں نے چاہا کہ میں بھی مسجد کیسی بناؤں؟ عمدہ بناؤں. بھائی اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے، وہ تو اپنی شان کے مطابق دیں گے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو بھی مزین کرنے سے منع کیا ہے، لیکن حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے زمانے میں بھی مسجدیں وہی جھونپڑا نما ہوتی تو جب مضبوط پتھر کی بنی ہوئی مسجدوں کو ڈھایا جاتا ہے اور نیست و نابود کیا جاتا ہے تو ایسی مسجدیں کون باقی رہنے دیتا. تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مضبوط مسجدیں بنائی جاتی ہیں کہ کسی کو اس میں کچھ دخل اندازی کا موقع نہیں ملتا. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ایسی عمدہ مسجد اللہ تعالیٰ نے بنانے کی حاجی صاحب کو توفیق عطا فرمائی. میں اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کو ان کی والدہ کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں حسن قبول عطا فرمائے. ہم سب لوگ دعا کر لیں اس کے لیے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا۔ اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما دے۔ اے اللہ، تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، مسجد کی یہ تعمیر جو تیری محبت میں کی گئی ہے، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، اور اس مسجد کو مسجد والے اعمال سے، نمازوں سے، تلاوت سے، ذکر سے، دعاؤں سے، تعلیم کے حلقوں سے آباد فرما۔ اے اللہ، اس مسجد کے آس پاس بسنے والے اہل محلہ کو اس مسجد کو زیادہ سے زیادہ مسجد والے اعمال سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اپنا خصوصی فضل فرما دے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، اے اللہ اس رمضان کو جیسا کہ اس کا حق ہے اس کے مطابق وصول کرنے کی توفیق اور سعادت ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ، اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے اس کو نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہے، اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے، اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ، اپنا خصوصی فضل فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔